الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اور ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے ہمارے حکم کے مطابق. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور ظالموں کے مقدمے میں مجھ سے بالکل سوال نہ کیجئے. انہم مغرقون, وہ ضرور ڈوبیں گے. ویصنع الفلک, اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے جب اس پر اس کی قوم کا ایک گروہ گزرتا تھا تو وہ اسے مذاق کرتے تھے, مذاق بناتے تھے, اور نوح علیہ السلام ان سے کہتے تھے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم, اگر تم ہم پر آج مذاق اڑاتے ہو تو کل تم پر بھی مذاق اڑائی جائے گی, جیسے کما تسخرون آج تم مذاق کرتے ہو. فسوف تعلمون, قریب میں تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا. من یاتی ہی عذاب یخزی, کس پر رسوائی کا عذاب آ پڑتا ہے. ویحلو علیہ, اور ہمیشہ کا عذاب کس کے اوپر آ جائے گا. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور, یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارنا شروع کر دیا. قلنا, ہم نے کہا احمل فیہا, اے نوح, ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا ہر قسم کے جورا جانور کو لے لیجئے, دو دو جورے کو لے لیجئے, واہلک, اور اپنے گھر والوں کو, الا من سبق علیہ القول, علیہ القول, اور جن کے اوپر پہلے سے عذاب کا وعدہ ہو چکا ہے وہ تو ختم ہو جائیں گے. ومن آمن, اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو لے لیجئے. وما آمن معه, اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر بہت تھوڑے ہیں. یہ پورا واقعہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا جا رہا ہے. ویصنع الفلک بعیوننا سے گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ متقدمین کے زمانے میں 500-600 سال تک یہ بات رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اور آنکھ وغیرہ کا جو ذکر, پندلی وغیرہ کا جو قرآن کریم میں بیان فرمایا, حدیث میں بیان فرمایا, اس پر خاموشی اختیار کی. بالکل خاموشی تھی متقدمین نے, اس پر خاموشی اختیار کی. آئیے مولانا آگے تشریف لیں. متقدمین میں یہ بات رہی کہ جتنے بھی ایسے الفاظ تھے جیسے گزشتہ کل بتائے تھے میں نے, ویکشف انساق, پندلی کے بارے میں, اللہ کے ہاتھ کے بارے میں, اسی طرح معراج کا جو واقعہ بیان کیا تھا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سینے پر ہاتھ رکھا اللہ نے تو اس کی ٹھنڈک مجھے کمر میں محسوس ہوئی. اس قسم کے جتنے بھی باتیں ہیں اس پر متقدمین علماء نے خاموشی اختیار فرمائی. الفاظ معلوم والکیفیت مجہول. امام مالک فرماتے ہیں الفاظ تو معلوم ہے لیکن کس قسم کے ہاتھ ہے,
کیسی آنکھ ہے، کیسی پندلی ہے، اس پر کیفیت مجھول۔
دو گاڑیاں ہیں، راستہ سب کا بلاک ہوا ہے، ایک نسان ہے، ایک مرسیڈیز ہے، نمبر لکھا ہوا ہے،
ایک نسان اور ایک مرسیڈیز ہے بھائی،
کے این زیڈ 8524، دوسری ہے وائی سی 03 این وی ڈی۔
لیکن 5-6 صدی کے بعد جب اس قسم کے گروہ معتزلہ وغیرہ پیدا ہوئے، بہت ساری قسم کے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے اشکالات اور سوالات کرنا شروع کر دیا محدثین کے سامنے، جب یہ حدیث کو سنتے تھے تو اس قسم کے الفاظ کے بارے میں کھڑے ہو کر سوال کرتے تھے، اب تو خالی الذہن محدثین جنہوں نے کبھی اس قسم کے الفاظ کی تشریح تعبیر بیان نہیں کی، تو بعد کے علماء نے ان جیسے الفاظوں کی تعبیر اور کچھ تشریح اس قسم کی بیان کی کہ بات بھی واضح ہو جائیں اور ان لوگوں کے اشکالات اور فتنے بھی دفع ہو جائیں۔ گزشتہ کل میں نے بالتفصیل یہ بات بیان کی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو اپنی مجلس سے نکال دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے سوال کرنے والے کے سر پر دندے مارے تھے، امام احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مجلس حدیث سے اٹھا دیا تھا۔ اس قسم کے بے شمار واقعات پیش ہوئے ہیں، لیکن بعد کے محدثین نے ان کی کچھ تھوڑی سی تعبیر بیان کی کہ اس سے قدرت مراد لے لی جائیں، اللہ کی طاقت مراد لے لی جائیں۔ امام ابن تیمیہ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فقہ اکبر جو 1000 سال کے بعد مراد آباد سے چھپی، اللہ اکبر، 1000 سال کے بعد، داد دینی چاہیے ان لوگوں کو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بہت محنت کے بعد چھپوایا فقہ اکبر، اس میں بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمائی خاموشی اختیار کرنے کے بارے میں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تمام نے یوں ہی کہا، والایمان واجب، ایمان لانا اس پر واجب ہے، والسوال عنہ بدع، اس قسم کی بات کا سوال کرنا بدعت ہے، بالکل تیار نہیں تھے اس کی تشریح پر۔ لیکن بعد کے علماء نے کچھ اس قسم کی تعبیر بیان کر دی کہ مسئلہ بھی حل ہو، سوال کرنے والوں کا فتنہ بھی دفع ہو، یہ سوال نہ کرے، جیسے یہاں پر وسنع الفلک بعیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کی آنکھ سے مراد اللہ کی نگرانی میں، اللہ کے روبرو کشتی بنائیے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جو مسئلہ میں کل بیان کر رہا تھا کہ امام صاحب امام احمد بن حنبل کو پوچھا گیا اس بارے میں کہ اللہ کا کلام یہ مخلوق ہے یا نہیں، اس پر میں نے آدھا واقعہ بیان کیا تھا، اور یہ بات میں نے کہی تھی، دو ہستی ایسی گزری ہے کہ جن سے اللہ پاک نے، دین سے لوگ مرتد ہو رہے تھے، منافق ہو رہے تھے، اللہ پاک نے دین کو بچایا، ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور ایک امام احمد بن حنبل کا زمانہ، کہ مامون الرشید جیسا معتزلی بن گیا، اس زمانے کے لوگ معتزلہ ہو رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے ایک قربانی دی اور یوں کہا، قرآن مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس پر پہلا کورا محمود ابن اسبق کہہ رہے ہیں کہ بازار میں شور آنے لگا، ایک شور مچنے لگا، کیا ہوا، جا کر پوچھا تو بتایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کا امتحان تو کیا ہے، ان کے بدن پر کورے لگ رہے ہیں، پہلے کورے پر حضرت نے بسم اللہ کہا، دوسرے کورے پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، تیسرے کورے پر کہا یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں، چوتھے کورے پر کہا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وعلی اللہ فلیتوکل، علی اللہ توکلنا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس پر جو میں نے کل یہاں تک وہ بات میں نے بیان کی تھی، آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں احمد ابن محمد الکندی، محدث کبیر ہے، فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کے انتقال کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا کہ حضرت کیا گزری، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت فرما دی. کس بات پر؟ فرمایا اللہ نے کہا یا احمد ضرب تفیع، میری وجہ سے تجھے مار پڑی ہے. اللہ ہی کا کلام تھا، میری وجہ سے. پورا واقعہ نقل فرماتے ہیں احمد بن محمد الکندی، فرمایا اللہ نے مجھے کہا یہ میرا چہرہ ہے، تو میرے چہرے کی زیارت کرتا رہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں جب اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں آ طلاق آدمی امام احمد بن حنبل کی جنازے کی نماز پڑھنے والے تھے، آٹھ لاکھ آدمی، اور فرمایا اسلم یوم وفاتہ عشرون الفا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 نون مسلم نے اسلام قبول کیا ہے. ان کی زندگی کتنی قربانی والی ہوگی. میں نے بھی تفصیل گزشتہ کل بتایا ہمارے اکابرین نے علم کس طرح حاصل کیا اور کس طرح ہم تک پہنچایا. ایسے واقعات ہوتے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملا علی قاری اور بات بیان فرماتے ہیں کہ 230 سال کے بعد کسی آدمی کو دفن کرنے کے لیے وہاں پر قبر کھودی گئی. ملا علی قاری الفاظ نقل فرماتے ہیں فوجد کفن صحیحا لم یبل، ان کا کفن بالکل صحیح سالم تھا، بالکل بوسیدہ تک نہیں ہوا تھا، داغ تک نہیں لگا تھا. وجثته صحیحا لم تتغیر، آپ کا بدن بالکل صحیح سالم تھا، بدن میں ذرہ برابر بھی کوئی چینجز نہیں آئی تھی. اللہ کے لیے جو قربانی دیتے ہیں تو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. ہمارے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب جہاں دیدہ میں ایک بات لکھتے ہیں کہ حضرت کا سفر ہوا عراق کا، تو عراق کے ڈائریکٹر سے حضرت کی بغداد کا جو وزیر تھا ڈائریکٹر جو تھا اس سے حضرت کی خیر اللہ حدیثی غالباً خیر اللہ ہی نام ہے ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی یہ واقعہ حضرت سے بیان فرمایا جو حضرت نے اپنی کتاب جہاں دیدہ میں لکھا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی قبریں دجلہ کے قریب تھی، دونوں صحابی ہیں. یہ واقعہ ہوا 1929 کا، اتنے سالوں 1300 سال کے بعد 1929 کا واقعہ. اس زمانے کے بادشاہ کو بار بار یہ خواب میں آتے رہے حضرت حذیفہ بن یمان کہ ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، آپ ہمیں ہماری باڈی کو نکال لیجئے. ایک بار خواب آیا، پھر دوسری بار خواب آیا، تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ دریا اور قبر کے درمیان کا حصہ ہم ذرا کھود کے دیکھ لیں کہ پانی اندر سے جا رہا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پانی قبر میں جا رہا ہے یا نہیں، تو اس حساب سے ہم کام کریں. دیکھا تو بالکل پانی نہیں جا رہا تھا. لیکن پھر ایک اور مرتبہ خواب میں، پھر ایک اور مرتبہ خواب میں، تو پھر بغداد اور عراق کے علماء کو جمع کیا. مفتی صاحب فرماتے وہاں کے ایک عالم کو بھی یہ خواب آیا تھا. حذیفہ بن یمان نے ایک عالم کو بھی خواب میں بتایا تھا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے. خیر بادشاہ نے علماء کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کیا 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 جائے. تو علماء کرام نے بھی اجازت دی کہ ہم کھول کر دیکھ لیں پانی ہے یا نہیں، کھول کر دیکھ لیا جائے. اور عراق میں ایک مسجد ہے، مسجد سلیمان، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون، مسجد سلمان سے مشہور ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دونوں قبریں وہاں پر ہیں، لیکن جب قبر کھودی مشوروں سے تو پھر قبر کے اندر میں پانی تھا. تو حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالی یہ دونوں صحابی انہما دونوں کی باڈی کو نکالنے کا مشورہ ہوا. لیکن قبر کھودنے سے پہلے سب سے مشورہ کرنے کے بعد اب یہ بات عراق اور بغداد میں عام ہوئی تو بہت سارے عراق اور بغداد کے لوگ حج میں بھی گئے ہوئے تھے اور حج کا زمانہ تھا, اور بات پہنچتے پہنچتے حجاز پہنچ گئی, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. تو وہاں سے لوگوں نے بتلایا کہ یہ تاریخ ابھی جو قبر کھودنے کی ہے ملتوی کیجئے, بعد میں رکھیے حج کے بعد تاکہ ہم بھی دیکھیں. بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کا پیغام بھیجا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے. باقاعدہ اسکرینیں لگائی گئی تھی بڑی بڑی کہ اگر جو قریب سے نہیں دیکھ سکتا ہے تو اسکرین پر دیکھ لیں. اسکرینیں بڑی بڑی لگائی گئی تھی, اس میں کتنے مسلمان اور کتنے ہی غیر مسلم بھی شریک تھے دیکھنے کے لیے. 1300 سال کے بعد قبر کے اندر میں, اور صحابہ کرام ہیں, اور ان لوگوں کا تو ویسے بھی ذہن ایسا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. یہ مشورہ طے ہوا کہ حج کے بعد بہت سارے لوگ آئے دیکھنے کے لیے, اور دونوں صحابی کی باڈی کو نکالا گیا, اور نکال کر کے ایک اچھے سے جنازے میں رکھ کر کے اس کے ساتھ بانس باندھے گئے لمبے سے لکڑیاں, تاکہ ہر ایک کو اس طرح یہاں سے وہاں مسجد سلیمان تک اٹھانے کا موقع ملے. لیکن جب باڈی کو نکالا گیا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان دیکھنے والوں میں سے ایک آئی اسپیشلسٹ تھا, عیسائی امریکہ کا آئی اسپیشلسٹ, اور اس نے دیکھا آنکھوں کو اس طرح کھول کر تو روشنی جیسے زندہ آدمی کی ہے ویسی ہی روشنی ابھی تک موجود تھی. اس نے کہا عام طور پر جب روح نکل جاتی ہے تو تیسرے چوتھے دن میں روشنی ختم ہو جاتی ہے آنکھ کی, لیکن اتنے سالوں کے بعد ابھی تک روشنی بھی آنکھ کی باقی ہے. اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے تو وہیں پر کلمہ پڑھ لیا, وہ مسلمان بن گیا. اور اس واقعے میں نقل فرمایا ہے کہ بہت سارے نان مسلم نے, ہمارے یہاں ہندوستان کے بھی ایک جوڑا وہاں پر پہنچا ہوا تھا, انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کو ایک اپنی چھوٹے سے کتابچے میں لکھ کر بتایا تھا کہ ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. مفتی صاحب نے اس بات کو نقل کیا ہے. کئی نان مسلم غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا, ایسے واقعات ہوتے ہیں. سنوری ہی مایاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق, اللہ ایسے واقعات ظاہر کر دیتا ہے تاکہ ان کے سامنے کبھی کبھی ایسے واقعات کو دیکھ کر تو حق ظاہر ہو جائیں کہ ایک دن موت تو آنی ہے. اگر یہی عبداللہ ابن جابر ہے تو طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے کہ ان کے دادا بھی ان کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ. اگر یہی عبداللہ ابن جابر ہے جن کی باڈی کو نکالا گیا تھا تو طبقات ابن سعد کی پانچویں جلد میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ جابر کے والد جابر ابن عبداللہ, ان کے بارے میں اس زمانے میں جب لڑائی میں شہید ہو گئے تھے تو اتنا زیادہ تو کفن کے کپڑے تو نہیں تھے, تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے والد کو, جابر کے والد کو, عبداللہ کے دادا کو ایک ہی کفن میں دونوں کو دفن کیا تھا میدان احد کے پاس, ایک ہی کفن میں. پاؤں تو کھلے تھے پھر بھی سر کو ڈھانپ دیا تھا, پیر تو ویسے بھی کھلے رہے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قبروں میں بھی جب پانی پہنچا, اس زمانے میں چھوٹا سا ایک ریور جیسا وہاں سے پانی چلتا تھا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, تو ان کے بھی اس طریقے سے قبر کو کھودا گیا. حضرت عمر ابن جموح اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر کے والد, بالکل بدن 80 سال کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد صحیح سالم تھا, بالکل صحیح سالم. اور جو زخم لگا تھا جہاں پر حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھا, جب یہ ہاتھ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تازہ خون نکلنے لگا. تازہ خون. دوبارہ ہاتھ رکھ دیا, خون بند نہیں ہو رہا تھا, دوبارہ ہاتھ جب وہاں پر رکھا تو خون بند ہو گیا, وہیں پر رکھ دیا. خیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اتنی قربانی دی اور فرمایا القرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے, مخلوق نہیں ہے, اس پر بات چلی تھی. وسنع الفلک بعیوننا ووحینا, ہمارے حکم سے تمہیں کشتی کو بنانا ہے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور ان ظالموں کے بارے میں پھر اب مجھ سے کچھ نہ بولنا ہے, کچھ نہیں. گویا اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے, اس سینٹنس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یوں کہہ دیا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ, اب تو کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں. اللہ نے صاف صاف کہہ دیا, اور اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کشتی بناؤ, اب تو عذاب آنے والا ہی ہے, یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں. پھر بھی نبی نوح سے کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں اب مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. اب بھی گویا اللہ کو امید ہے کہ نبی بڑے رحیم ہوتے ہیں, کہیں عذاب کو دیکھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھا دے. اللہ میں نے تو کہہ ہی دیا تھا رب لا تذر على الكافرین, رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا, میں نے تو کہہ ہی دیا تھا کہیں رحم آ جائے اللہ عذاب کو ہٹا لے. جیسے کہیں ایسے مائیں دعا کر دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے, اور جب دیکھ لیتی ہے وہ پریشانی وہ عذاب تو پھر کہتی ہے اے اللہ میں نے بد دعا تو کر دی, میرا دل نہیں چاہتا اس کو عذاب ہو. انبیاء علیہ السلام تو ماں سے زیادہ رہی. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے ذرہ برابر خطاب نہ کرنا, ذرہ برابر بات چیت نہ کرنا, یہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ویسنع الفلک, قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ کشتی بناتے ایک سال لگا, ایک بات آج سے کچھ سال پہلے میں نے قوت الاخیار میں پڑھی تھی کہ کشتی جب بن جاتی تھی تو کیڑے اس کشتی کو کھانا شروع کرتے تھے, وہ کشتی پھر دوبارہ بوسیدہ ہو جاتی, پھر حضرت نوح علیہ السلام کوشش کرتے. اس میں نے پڑھی تھی کچھ سال پہلے, قوت الاخیار کتاب ہے, تو اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اس امت کے پانچ آدمیوں کے نام لکھ دیے جائیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر اور عثمان اور علی, پھر کشتی کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا. خیر واللہ عالم, اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. لیکن کشتی جب بناتے, اور قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے تو ساگوان کی لکڑی کو اگانا پڑتا تھا, اگایا انہوں نے, اس کے کتنے سال لگے. لیکن اس دوران میں گویا اللہ نے کہا اب تو یہ ایمان لانے والے آپ آرام سے بیٹھ جائیے, بس بات ختم. اور قاضی صاحب فرماتے تفسیر مظہری میں اس ایک سال میں ایک بھی عورت پریگننٹ نہیں ہوئی, اس آخری سال میں. جب ساگ کی لکڑیاں تیار ہو گئی تو اس کو سکھانا بھی پڑتا ہے, پھر سکھا کر کاٹنا پڑتا ہے, اور کاٹ کر پھر کشتی بنانی پڑتی ہے, اور کشتی بھی بڑی لمبی بنانی پڑے گی. قاضی صاحب فرماتے ہیں 300 ہاتھ لمبی تھی, کہ میں دیکھ رہا تھا بائبل انگلش میں, اس میں یہ ساری باتیں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کشتی کے بارے میں, انگلش میں ساری باتیں, وہ کشتی کیسی تھی, نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے, اس میں کیوبٹ لکھا ہے, کیوبٹ 300 ہاتھ ہو, 300 ہاتھ لمبی, 50 ہاتھ اس کی چوڑائی اور 30 ہاتھ کی اونچائی، 3 منزلے والی، ایک میں جانور، دوسرے میں کچھ درندے پرندے، اور تیسرے میں انسان. یہ پوری بحث امام رازی نقل فرماتے ہیں اور علامہ آلوسی بغدادی نقل فرماتے ہیں روح المانی میں، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ایک ساری باتیں بائبل میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس پر ہمارا ایمان موقوف نہیں ہے، اس کا جاننا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اگر یہ جانیں گے تو ہی تمہاری مغفرت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. یہ جاننا ضروری نہیں ہے. یہ تو بیچ میں ایک بات آئی تو میں نے سمجھا دی. رازی نے اس بات کو، اس پوری بات کو نقل کر کے کہا اس پر نہ عبادت موقوف ہے نہ اس پر ایمان موقوف ہے، نہ اس کے بارے میں تمہیں قبر میں اور قیامت میں سوال کیا جائے گا. خیر، کشتی کے بارے میں ایک ذکر آیا تھا، وصنع الفلک وکلما مر علیہ ملؤ من قومی. ظاہری بات ہے کشتی بناتے بناتے ایک سال لگا، آنے جانے والے پوچھتے تھے، لوگ مذاق کرتے تھے، اس لیے مذاق کرتے تھے کوئی سمندر نہیں، کوئی پہاڑ ندی نہیں، اب یہ کشتی بنا کے چلاؤ کہ کہاں.
کشتی کے لیے تو پانی چاہیے، کشتی کے لیے سمندر چاہیے، نہر چاہیے.
یا اس طریقے سے کہ ابھی تک تو نبوت کا کام کر رہا تھا، اب تو کیا ہے، برہی بن گیا، کارپینٹر بن گیا. اب تک تو 950 سال تک ہمیں دعوت دے رہا تھا، اب نہیں چلی بات تو اب کیا کرنے لگا، کارپینٹر بن گیا. نعوذ باللہ. اس قسم کے مذاق کے الفاظ، اس قسم کی باتیں جو مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نسل در نسل ستاتے رہے ستاتے رہے. اب بات یہاں تک پہنچی کہ اب یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی نے دعا کر لی. اللہ پاک نے کہا اب یہ ایمان نہ لانے والے نہیں، کشتی بناؤ. جب کشتی بنانے لگے تو اور زیادہ مذاق کرنے لگے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. من زہے کا زہے کا جو ہستا ہے تو اس کو بھی ہسایا جاتا. کوئی آدمی کسی کا مذاق کرے، کوئی آدمی کسی آدمی کے لیے ایسا مذاق، ایک آدمی ڈسیبل ہے اس کا مذاق کر رہا، ایک آدمی کے پیر سے معذور ہے اس کا مذاق ہے، ایک آدمی غریب ہے اس کا مذاق ہے، ایک آدمی کی لڑکی چل بھاگ گئی تو اس کا مذاق ہے. آج دنیا میں کتنی قسم ایسی ہے، کیسے کیسے لوگ کس قسم کا مذاق کیا جاتا. یاد رکھو، ہم کسی کا مذاق کریں گے تو ایک دن آئے گا اگرچہ ہم گھر میں بیٹھے ہوں گے ہمارا بھی مذاق کیا جائے گا. اس لیے اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. عام طور پر بیٹھے بیٹھے یہ باتیں ہوتی ہے، کسی نہ کسی کا مذاق، کسی نہ کسی کا مذاق. ہمارے مولانا بلال صاحب بہت اچھی بات بیان فرماتے ہیں، بہت اچھی بات فرمایا. اب تو امام صاحب اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہاں سے سلائے ہوں گے اس نے، لگتے انڈیا میں سلائے ہوں گے، لگتے پاکستان سے سلائے ہوں گے. اب تو امام صاحب کا بھی مذاق ہوتا ہے، پھر نہ معلوم کیسی کیسی باتیں. لیکن اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک واقعہ ابھی ہوا، ایک آدمی نے مجھے بتایا میری لڑکی ایک ہندو کے ساتھ چلی گئی، تو محلے کے 7 آدمیوں نے مجھے ٹیکس کیا کہ اچھا ہوا تیری لڑکی بھاگ گئی ہے. مذاق ہی مذاق بنایا. آج دنیا میں دیکھو یہ واٹس ایپ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے. نہ علماء کو چھوڑا، نہ صلحہ کو چھوڑا، نہ نیک لوگوں کو چھوڑا، نہ مبلغین کو چھوڑا، فتنہ ہی فتنہ ہے، فتنہ ہی فتنہ، کہاں سے کہاں تک. اور اس بات کی کوئی تحقیق تک نہیں ہوتی، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کہاں تک. ابھی ایک مول صاحب نے سنایا کہ بھروچ میں ایک واقعہ ہوا، اور مول صاحب نے فون کر کے پوچھا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور واقعے کو دیکھو ایسا وقت سب سے بڑھایا ہے جیسے مسجد کے کانچ بھی توڑ دیے، مسجد بھی توڑ دی اور کیا اور کیا، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ. میں کسی کا واٹس ایپ لوں اس کو آگے بڑھاؤں تو میں نے کتنوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، کبھی ہم نے سوچا اس بات. مجھ پر کسی نے حدیث بھیجی، کبھی تحقیق نہیں کی، میں نے 1000 کو بھیج دیا، تم نے کتنی موضوع حدیث بیان کر دی، کبھی سوچا بھی کہ ہم نے دنیا ہی سے اپنا ٹھکانہ جہنم کا بنا لیا. اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. جو آدمی ہنستا ہے یقیناً اس پر ہنسا جائے گا، اللہ کوئی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ لوگ اس پر ہنسیں گے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی سے کچھ ہوا خارج ہو گئی تو کچھ لوگوں کو ہنسی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ہنسی کیوں آتی ہے ایسی بات پر جو تم خود بھی کرتے ہو؟ ایسا تو نہیں ایک ہی آدمی ہوا خارج کرے، جو کام تم کرتے ہو اس کام پر تمہیں دوسرے پر کیوں ہنسی آتی ہے؟ ان تسکروا منا فإنا نسکر منکم کما تسکرون، یا تو دنیا میں، اس کی ایک تفسیر بڑی عجیب لکھی تفسیر خازن میں علامہ خازن نے، اللہ اکبر، فرمایا کہ تمہیں تو شرم کرنی چاہیے، شرم میں ڈوب جانا چاہیے، تمہیں عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا چاہیے، تمہیں رونا چاہیے، میرے صاحب نے آ کر مجھے کہنا چاہیے کہ اللہ سے کہو کہ ہم پر عذاب نہ بھیجے، تمہیں شرم کرنی چاہیے، بجائے تم شرم کرنے کے، بجائے ڈرنے کے تم اوپر سے میرا ہی مذاق کر رہے ہو، اگر تم آج مذاق کر رہے ہو تو قیامت میں تمہیں پتا چلے گا کہ اس مذاق کا کیا عذاب دیا جائے گا، یا جب عذاب آئے گا اس وقت تم پر بھی ہنسا جائے گا۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، عَنْ قَرِيب تمہیں پتہ چل جائے گا، مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِي وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم، جب رسوائی والا عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب تم پر آئے گا تو پتہ چلے گا۔ حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّور، جب ہمارا حکم آئی گیا، اللہ کا حکم آ گیا، وفار التنور، اب تنور کے بارے میں تین قول نقل کیے ہیں مفسرین نے کہ تنور کیا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی ایک ایسا تنور، تنور جس میں روٹی پکاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ریسٹورن میں ہوتا ہے، اس میں اندر روٹی ڈالتے ہیں، وہ پکتی ہے پھر نکالی جاتی ہے، تنور ہوتا ہے، یہ فارسی لفظ ہے، بہت سارے ایسے لفظ ہیں جو فارسی سے عربی میں پہنچے ہیں، جب نسل در نسل ہوتی ہے تو پھر اس کی پروناؤنسنگ چینج ہو جاتی ہے۔ پروناؤنسنگ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ لونگ آپ نے دیکھا ہے، کلوز، لونگ، اس کو عربی میں اس کو کرنفل کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہندوستان سے گیا تھا عرب، اس زمانے میں لونگ کو کرن فول کہتے تھے، کرن فول کہتے تھے، کرن فول، یہ بدلتے بدلتے عربی میں چلا گیا، کرن فول ہو گیا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا، کھاتے ہیں سموسا، یہ سمبوس عربی میں بن گیا، سب سے پہلے ہندوستان سے سموسا گیا تھا ہارون الرشید پر تیسری صدی میں، لیکن اس زمانے میں ویجیٹیبل کے سموسے ہوتے تھے، سب سے پہلے اس میں کیما دلوانے والے ہارون رشید ہے کہ اس میں ویجیٹیبل نہیں، وہ بھی کھانے والے لوگ تھے نا، بادشاہ بھی تو تھا ہارون رشید۔ یہ سموسا جو ہے ہندوستان سے جب گیا ہارون رشید کے سامنے، تیسری صدی کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سموس بنا پھر، اور اس میں ویجیٹیبل کے بعد کیا آیا، ہم تو کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ افطاری میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا اور کیسے اس کی شروعات ہوئی، یہ پان دیکھو بان بن گیا۔ شروع میں ہارون رشید نے دیکھا کہ ہندوستان والے بڑے بان کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں نا، تو اس زمانے میں تھوڑا تھوڑا، اب تو ڈالتے ڈالتے دیکھو وہ میٹھا بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ منہ میں بھی نہیں جاتا، اتنی چیزیں ڈالی جاتی ہے اس میں بان میں، تو اتنی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو ہارون رشید میں بہت پان کھاتے تھے اس زمانے میں، یہ ادرک کے بارے میں دیکھو، جس کو ہم سونٹ بولتے ہیں نا، زنجبیل بولتے ہیں، سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ اس زمانے کے راجا نے، ہندو راجا نے بوری بھر کر کے یہ ادرک بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ابو سعید خدری کی روایت نقل کی ہے، ابو سعید خدری خود فرماتے ہیں کہ مجھے بھی حصہ ملا تھا اس میں سے اور میں وہاں موجود تھا۔ ایسی بہت ساری چیزیں، یہ تلوار دیکھو ہندوستان کی بہت چمکدار ہوتی تھی، بہت چمکدار، یہ تلوار بھی پہنچی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ سعودیوں کا جو ہے نشان، سب سے پہلے ہندوستان سے تلوار پہنچی تھی، حسان بن ثابت شاعر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے ممبر پر بیٹھ کر, جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ان کی مدد فرما جبرائیل کے ذریعے. حسان جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی شکل تو تشبیہ دیتے ہیں اس چمکنے والی تلوار سے, چمکنے والی تلوار سے. خیر بات کر رہا تھا وفارت تنور. یہ تنور جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک چھوٹا سا روٹی پکانے کی جگہ تھی, تو گویا حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ جب تمہارے گھر میں اس تنور سے ہی پانی ابلنا شروع ہو تو سمجھ جانا اب تو عذاب آنا شروع ہو گیا, تو آپ تیاری کر لینا, کشتی میں بٹھا دینا جن کو بھی بٹھانا ہے, جتنے بھی ایمان لانے والے, ومن آمن 70 ہو, کلیل کا لفظ قرآن میں ہے, اگرچہ بائبل میں لکھا ہے لیکن بائبل کا قرآن رد کر رہا ہے. بائبل میں تو لکھا ہے کہ حضرت نوح اور ان کی بیوی اور اس طرح ان کے تین بیٹے اور تین بہو, تین بیٹوں کی بیویاں, یہ آٹھ تھے. بائبل میں آٹھ کا لکھا ہے لیکن قرآن اس کا رد کرتا ہے. ایمان لانے والے 70 یا 80, 100 سے کم میں تھے, خالی اتنے ہی نہیں تھے لیکن تھے کم ایمان لانے والے. تو ایک روایت میں یوں ہے کہ گھر میں تنور تھا, وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وفارت تنور سے مراد طلوع فجر ہے. طلوع فجر اس لیے کہا کہ عام طور پر قوم عاد, قوم سمود, جتنی بھی قوم آئی ان کو جو عذاب آیا ہے, ان موعدکم, ان قرآن کی آیت ہے کہ صبح کے وقت ان کو عام طور پر عذاب پہنچا ہے. صبح کے وقت, عام طور پر صبح سے پہلے پہلے تہجد کے وقت میں ان پر عذاب آیا ہے. طلوع فجر کے وقت یہ آرام سے سوئے ہوئے ہوتے تھے اور ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہاں تنور سے مراد طلوع فجر ہے. بعض مفسرین نے یہاں پر تنور سے مراد سطح عرض لیا ہے, زمین لی ہے, کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو تو آپ کشتی میں بیٹھ جانا. حتی اذا جا امرنا وفارت تنور قلنا احمل فیہا, ہم نے کہا کہ اب کیا کریں, جوڑے لے لیں. جانوروں میں سے بائبل میں کیٹل کا لفظ ہے, کیٹل کا لفظ ہے, لیکن بائبل میں کہا سارے ہی جانور, ہوا میں اڑنے والے بھی, سمندر کی مچھلیوں کو بھی لکھا ہے, زمین پر چلنے والے بھی لکھے. ہوا میں اڑنے والے کو لینے کی کیا ضرورت, ان کو کہاں عذاب آنے والا ہے, وہ تو اڑ رہے ہیں اوپر. خیر جو بھی ہو, لیکن کشتی جو بنائی گئی تھی اس کے تین منزلیں تھے, اس کی جو شکل قاضی صاحب فرماتے ہیں بالکل مرغ جیسی, مرغ دیکھا آگے سر ہے, پیچھے ڈوم ہوتی ہے, بیچ میں بڑا ہوتا ہے, اس طرح آج بھی بہت ساری کشتی آپ دیکھیں گے, اس کو بحری جہاز کہا جائے گا. سب سے پہلے بحری جہاز بنانے والے نوح علیہ السلام ہیں, نوح علیہ السلام والے. آج کل لوگ سائنس کہتے ہیں ہم نے یہ بنایا, یہ بنایا, یہ بنایا, یہ سارا دیکھا دیکھی بنایا ہے, ورنہ سب سے پہلے بحری جہاز, اتنی ساری چیزوں کو اندر میں لینا اور پھر سفر کرنا 10 رجب سے لے کر بقول بعض مفسرین کے 10 محرم تک, 6 مہینے تک مسلسل سفر کرتے رہے. بائبل میں 150 دن لکھا ہے سفر کرتے رہے, پہاڑوں کے اوپر سے کہاں سے کہاں, کہاں سے کہاں, وہ عذاب اللہ کا کتنا خطرناک رہا. اوپر سے بارش, بائبل میں لکھا 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہی. اگر آج ہمارے سامنے 10 دن بارش ہو تو کیا ہو جائے, 40 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور نیچے سے بھی پانی ابلتا رہا, زمین کو بھی حکم دے دیا اور اوپر سے بھی پانی, پانی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر چڑھ گیا, سارے ایمان والوں کو لے لیا اور کشتی میں بیٹھنے کی دعا بھی اللہ پاک نے بتا دی. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کشتی میں بیٹھو تو دعا پر لیا کرو, بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدری بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ سمندری سفر کی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اور اگر زمین پر سفر کرے، کسی بھی چیز پر سفر کرتا ہو، گاڑی ہو، ٹرین ہو، بس ہو، جہاز ہو، جس میں بھی ہو، کس طرح؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اس قسم کی دعاؤں سے اللہ حفاظت کر لیتا ہے۔ امام رازی نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، نوح علیہ السلام کو صرف بسم اللہ کہا، اللہ کے نام سے چلائیے، اللہ کے نام سے، اللہ پاک نے اس نام پر صرف بسم اللہ پر ایک اسم ذات کو بیان فرمایا اللہ کا، اس پر اللہ پاک نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل حفاظت فرمائی ایمان والوں کے ساتھ، اور اس امت کو تو بسم اللہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا گیا، دو نام اور بڑھا دیے، رحمان اور رحیم۔ اللہ کتنی زیادہ رحمت کرے گا اس امت کے اوپر اگر یہ اپنا ہر کام بسم اللہ سے کرے، کتنی برکتیں ہوگی، کتنی عافیت ہوگی اگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنا کام شروع کرے گا۔ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کل جبال ونادى نوح ابنه وكان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اوہو، موج پر موج، پہاڑ کی طرح پانی، پہاڑ کی طرح، بلکہ پہاڑ سے بھی 30 فٹ اونچا، پہاڑوں سے بھی 30 فٹ اونچا۔ ونادا نوح، اب نوح علیہ السلام بلا رہے اپنے بیٹے سے، وکان فی معزل، اللہ اکبر، وہ کشتی سے الگ تھا نا، الگ تھا، یا بنی ارکب معنا، آ جا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ شیخ سعدی اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، کافروں کے ساتھ ہونے والا نبی کا بیٹا جہنم میں گیا، اور اصحاب کہف کے ساتھ بیٹھنے والا کتا جنت میں جائے گا۔ یہی سی بہن، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ سوال ہوتا ہے کہ بیوی، بائبل نے تو کہا بیوی بھی ساتھ تھی کشتی کے اندر میں، لیکن قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ بیوی، قرآن نے دوسری جگہ کہا کفر امرات نوہم و امرات لوت، کفر امرات نوہم و امرات لوت، وہاں دونوں نبی کا ذکر ہے۔ قرآن انکار کر رہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، اس کو تو ہلاک کر دیا تھا، پھر کیسے حضرت نوح علیہ السلام بیٹے کو بلا رہے ہیں؟ اس کا جواب ابو منصور ماتوردی، جو دو واسطے سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا اندر سے منافق تھا، منافق تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ نہیں تھا، لیکن گھر میں رہتا تھا، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھ کر، یہ بھی مومن ہے، کہا آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ یہ قول نقل کیا ہے، اور بہت سارے قول نقل کیے ہیں، لیکن یہ قول مولانا سعید خان صاحب فرماتے ہیں میرے دل پر لگتا ہے۔ خیر، اور بھی بہت سارے اقوال ہیں، فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ قال سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے تو عجیب بات کہی، کہا میں تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا نا، پانی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچتا؟ لا عاصم اليوم، ہونا چاہیے تو معصوم کا لفظ، لیکن پھر بھی عاصم کا لفظ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر اس قسم کے راضیت مرضیہ ایسے بہت سارے الفاظ استعمال کیے، مطلب یہ ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اور عذاب سے آج کوئی بچنے والا نہیں، الا من رحم، مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اگر آج اللہ کسی پر رحم کرتا تو وہ عورت جس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ اس عذاب میں ایک عورت کافرہ، چھوٹا بچہ تھا، ایک 1.5 سال کا بچہ تھا، اس کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھی تو پانی آدھے پہاڑ تک پہنچا، اوپر چڑھ گئی پانی وہاں تک پہنچا، پھر چوٹی پر پہنچ گئی پانی وہاں تک پہنچا، اب دیکھا کہ پانی میرے کمر تک آ رہا ہے تو اس بچے کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھ پر اٹھا لیا، لیکن ایک موج آئی اور اس بچے کے ساتھ اس عورت کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ بچاتا تو اس بچے کو بھی بچا لیتا، لیکن لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو کوئی بچتا نہیں۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ ایسا عذاب تھا، ایسا عذاب تھا کہ اس میں کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ وکیل یا ارض ابلعی ماءک ویاس، ابھی تو یہ پورا واقعہ ہے، چلو لمبا واقعہ ہے، کل پورا کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ واقعات جو بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات، یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں، یہ صرف مزے لینے کے لیے نہیں، ایک تو یہ بتانا ہے کہ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ نبی کہاں موجود تھے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن لفظ بلفظ، لفظ بلفظ یہ ساری باتیں اللہ پاک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتلائی ہے۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعات سنا کر نبی علیہ السلام کو سبق نہیں دینا ہے، وہ تو امام الانبیاء تھے، امت کو سبق دینا ہے کہ دیکھو جو میری مانو گے تو اس کا کیا انجام ہوگا، کس طرح ان کو جزا ملے گی، اور جو نہیں مانے گا ان کو سزا کیسے ملے گی۔ تم ہے کتنے فٹ کے کہ اللہ کی نافرمانی کرو، ہے کتنے فٹ کے؟ سر سکتی فرماتے ہیں کہ تو کتنا ضعیف ہے اور کتنے قوی کی نافرمانی کر رہا ہے، کتنے بڑے قوی اور طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے، تو ہم تو ہے ہی کمزور۔ ایسے واقعات کو پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنا لیں، فریش کر لے اور دوبارہ توبہ کر لے گناہوں سے کہ ایک نہ ایک دن مجھے بھی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ جو اللہ اتنے بڑے طاقتوروں کو عذاب دے سکتا ہے، میں کیا ہوں، مجھے بھی عذاب دے گا، دنیا میں اپنی ایک انگلی میں آگ میں نہیں جلا سکتا، پورا بدن، پورا بدن کیسے جلاؤں گا، اور وہ بھی ہزاروں ہزاروں سال تک، ایک ایک دن ہزاروں سال کا، کیسے جلاؤں گا۔ اس لیے دنیا میں رحنت کتنی، زندگی کتنے سال ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، اس سے پہلے پہلے اللہ ایسے اوقات دیتا ہے، کبھی رمضان دے دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے، کبھی عید کی راتیں دے دیتا ہے، کبھی حج کے ایام دے دیتا ہے، اور کبھی شب برات دے دیتا ہے، کبھی اس طرح مبارک راتیں مبارک دین دیتا ہے کہ تم لوگ آ جاؤ میرے سامنے معافی مانگ لو، ورنہ تم میرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ اللہ کہتے تم ایمان لا چکے ہو، ایمان تمہارے دل میں ہے، آؤ اپنے گناہوں پر توبہ کر لو موت سے پہلے پہلے، ورنہ تو پھر کوئی چارہ نہیں ہوگا، اللہ عذاب دیت کوئی بچنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں کہ ان واقعات کو سن کر اپنی زندگی کو صحیح بنا لے۔ یہ نہ سمجھے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ آج کل بہت ہیرا پھیری ہوتی ہے، بہت ہیرا پھیری لڑکیوں کے بارے میں، لڑکوں کے بارے میں، سود کے بارے میں، نہ معلوم کتنی ہیرا پھیری، کتنے واقعات میرے سامنے ہیں، کتنے واقعات میرے سامنے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی ایک واقعہ سناؤں، اجی ابھی ابھی کا ایک واقعہ، ایک آدمی دو بار، پہلے تو ایک واقعہ ہوا، پھر اپنی مدر ان لو کے ساتھ زنا کر رہا ہے، باہر کا نہیں بریپورٹ کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ بیوی کو کہا جاؤ بازار میں جاؤ خرید کے لے آؤ، اور اپنی نوجوان نوجوان ساس کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ ایک آدمی اتنے زیادہ دین کا کام کرنے والا، اپنی ڈاٹر ان لو کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ اور ایک اور واقعہ سناؤ، ایک آدمی ابھی یہیں کا، دو مہینے نہیں ہوئے، وہ رو رو کر بس میرے سامنے کام کیس کرے نہ کرے، شوہر نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے، اپنے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا۔ ابھی بھی یہ واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھو اللہ کو عذاب دینے میں دیر نہیں لگتی ہے، ہمیں اللہ کے سامنے متوجہ ہونا ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ان مبارک گھڑیوں میں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ پاک ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دعا فرما دیں آپ، انشاء اللہ نہیں، آپ کو اس لیے میں نے آگے بولا ہے۔
اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا ستار يا علام الغيوب، يا ستار الذنوب يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا حليم يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا غياث المستغيثين، يا منجي الهلكى، يا منجي الغرقى، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ويا خير المعطين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذنا ولأحبائنا ولأهلنا ولأولادنا ولأقاربنا ولمن حقا لهم علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا مستقيما دائما، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا منورا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وأولادا صالحا وسالما، وشفاء من كل داء. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل الشرور والفتن. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم يا ستار الذنوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا في الدنيا والآخرة. اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا في الدنيا والآخرة.
اے اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی ناپکار ہیں، اے اللہ پوری زندگی تیری نعمتیں کھا کھا کر تیری نافرمانیوں میں گزار دی ہے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مغفرت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ستار الذنوب ہے، تو ہی غفار الذنوب ہے، تو ہی ستار العیوب ہے، اے اللہ تیرے علاوہ اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہم تجھ سے ہی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کے دفتر پر عفو کا قلم پھیر دے، اے اللہ تیری رضا والے اعمال کی توفیق دے، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، اور اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، اے اللہ تو ہی ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ تو ہی ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور اے اللہ نیک کاموں کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیک کاموں کی توفیق نصیب فرما، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ ہم بہت ہی شقی اور بدبخت ہیں، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، اے اللہ ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دے، اے اللہ سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ تو ہمیں سعادا میں سے بنا، اے اللہ بدبختوں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو توابین اور متطہرین میں سے بنا، اے اللہ علماء ربانی اور علماء قدوسی میں سے بنا، اے اللہ دین کے دعات میں سے بنا، اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ تیرا بڑا کرم انعام اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اے اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اے اللہ صحیح معنی میں تمہیں ہمیں اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ خشوع خضوع والی دھیان والی نماز نصیب فرما، اے اللہ ذکر و تلاوت میں لذت اور حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں جان دے دے، ہمارے ایمان میں جان دے دے، اے اللہ ہمارے تمام اعمال صالحہ میں اللہ جان دے دے، اے اللہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے، تیرا علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ تیرا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تو نے اللہ بڑا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اے اللہ تو ہمیں صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آدھا مہینہ گویا گزر چکا ہے، اے اللہ ہم نے کوئی قدر نہیں کی، اے اللہ ہم اس پر معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ جو اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہیں صحیح معنی میں اس کی قدر کرنے کی اور نیکیاں لوٹنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اے اللہ نیکیاں لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ علماء ربانی علماء قدوسی اور دین کے دعات میں سے اللہ ہمارے شمار فرما، سعادہ میں سے ہمارا شمار فرما، توابین اور متطہرین میں سے تمہارا شمار فرما، اے اللہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ جمعہ کا دن ہے، اے اللہ مبارک گھڑی ہے، افطار کا وقت ہے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، اے اللہ ہماری اولادوں میں اور ہماری نسلوں میں اے اللہ علماء ربانی علماء قدوسی اور دین کے دعات پیدا فرما، حفاظ مخلصین، قرائے مخلصین، محدثین مخلصین، مفسرین مخلصین پیدا فرما، اے اللہ تو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ حاضرین مجلس کے ہر جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ گزشتہ سال رمضان میں کئی لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ رمضان گزار رہے تھے اور آج تیری رحمت پہ پہنچ چکے ہیں، اے اللہ معلوم نہیں ہمیں بھی اللہ کس وقت آنا ہے، ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اور اے اللہ تو ہمیں بھی اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا لے, حلال برکت والی عافیت والی سہولت والی روزی نصیب فرما, حرام روزی سے اور حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ حلال برکت والی عافیت والی سہولت والی روزی کے اسباب مہیا فرما, حرام روزی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ جہاں کہیں بھی اللہ دین کا کام ہو رہا ہے, چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو, مدارس اور مکاتب کی لائن سے ہو, مراکز اور خانقاہوں کی لائن سے ہو, اے اللہ تمام کو قبول فرما, اے اللہ اخلاص اور اللہیت کی دولت سے مالا مال فرما, آپس میں جوڑ اور محبت اور مودت نصیب فرما, اے اللہ دعا مانگنا نہیں آتا ہے, کیا مانگنا چاہیے کیا نہیں مانگنا چاہیے, اے اللہ تو ہی جانتا ہے, تیری شان شان عطا فرما, تیری شان شان عطا فرما, اے اللہ تیری شان شان عطا فرما, اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا, اے اللہ اے اللہ جب وقت آ جاوے تو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو, اے اللہ ایمان کی حالت میں اور اچھے اعمال کے ساتھ اے اللہ تیری ملاقات ہو, اے اللہ ایسے فیصلے فرما, اے اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ عطا فرما, اور برائی کی لائن سے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے پناہ نصیب فرما, اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں, اولیاء اعظام صحابہ کرام اور تیرے نیک صالح بندے اور بندیوں کے صدقے طفیل میں ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما, یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.